الله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. ارشاد باری تعالی ہے کہ زمانہ اس بات کا گواہ ہے، گردش دوراں اس بات کی شاہد ہے کہ انسان سراسر خسارے میں ہے، ہر پہلو سے، پیدا ہونے سے موت کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. ہم برتھ ڈے مناتے ہیں اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ موت ایک سال اور قریب ہو گئی. دولت جمع کرتے ہیں لیکن یہ خیال نہیں ہوتا کہ سب کچھ رہ جائے گا. عالیشان عمارتیں بناتے ہیں لیکن قسمت میں قبر ہوتی ہے. تو جس پہلو سے بھی انسانی زندگی کو آپ دیکھیں گے، یقیناً ساری عمر صرف کرنے کے بعد سب کچھ کھو بیٹھتا ہے اور کتھی خسارے میں رہتا ہے. لیکن اللہ جل شانہ نے انسان کو نقصان اور خسارے میں جانے کے لیے پیدا نہیں فرمایا. فرمایا انسانی زندگی میں ایک راستہ ہے، اگر اس راستے کو اپنا لے تو کبھی خسارے میں نہیں رہتا. اور وہ راستہ ہے ایمان باللہ کا، اللذین، سوائے ان لوگوں کے جنہیں نور ایمان نصیب ہوتا ہے. اور نور ایمان کا تقاضا ہے عمل صالح، عامل الصالحات، عظمت الہی پہ یقین، توحید باری پہ پختہ ایمان، اس کی کتابوں، آخرت، ضروریات دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات پہ یقین محکم. اور جب اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، تو پھر ان کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ پھر جو عمل کرتا ہے وہ اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. ہر وہ عمل صالح ہے جو اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے. جہاں حکم ادھوری ہوگی وہاں عمل سے صلاحیت کی نفی ہو جائے گی. پھر ایک بات جس کو وہ یقینی حق سمجھتا ہے، سچی کھری بات سمجھتا ہے، اس کے بیان اور اظہار سے اسے کوئی نہیں روک سکتا. تواصو بالحق، حق کا اظہار کرتا ہے، حق کو پھیلاتا ہے. کسی جگہ ایک واقعہ ہوتا ہے، آپ اس کے چشم دید گواہ ہیں، آپ کو اس واقعہ کو بیان کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ کو کوئی مانے نہ مانے، آپ کو یقین ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ایسا ہوا. اسی طرح جب اتنے بڑے حق کا انکشاف ہوتا ہے کہ ساری کائنات کا ایک پروردگار ہے، ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، ایک رب ہے جو سب کو پال رہا ہے، ایک قادر مطلق ہے جو لمحے لمحے کو اس کی ترتیب کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر لگا رہا ہے، ذرے ذرے کو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق اس کے مقام پر پہنچا رہا ہے، ہواؤں کو چلا رہا ہے، بادلوں کو برسا رہا ہے، اس پوری کارگاہ حیات کا ایک واحد مالک ہے. اب جب آپ کو یہ یقین محکم ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کا اظہار نہیں کریں گے؟ اتنی بڑی بات کیسے چھپائیں گے؟ جب یہ یقین ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری اور سب سے اعلی، سب سے بلند، سب سے عظیم رسول ہیں، بے سب سے لے کر ابد و آباد آپ ہی کی رسالت ہے، آپ ہی کی نبوت کا ڈنکا بج رہا ہے چار دان عالم میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، کائنات میں، آپ ہی کی نبوت جاری و ساری ہے، آپ ہی سارے جہانوں کے لیے رحمت الہی ہیں. اتنا بڑا سچ ہے کہ جسے یقین حاصل ہو گیا وہ اسے چھپا نہیں سکتا، وہ اس کا اظہار کرے گا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ سب کو یہ یقین حاصل ہو. اب جو خسارے میں جا رہے ہیں، جنہیں برے ایمان ہی نصیب نہیں ہوا، ان کی کوتاہیوں، ان کی غلطیوں، ان کے برے اعمال نے انہیں واپسی کے قابل بھی نہیں چھوڑا، تو وہ چاہیں گے کہ یہ جو حق کا اظہار ہے اس میں تو ہماری توہین ہے، ہم تو گمراہ ثابت ہو رہے ہیں، ہمیں اپنا دفاع کرنا چاہیے. وہ حق کو دبانے کی کوشش بھی کریں گے. یعنی یہ ایک فطری عمل ہے کہ دو طرح کے رد عمل آئیں گے، کوئی شخص حق کو قبول کرے گا، وہ تعاون کرے گا، لیکن کوئی اپنی گمراہی پہ، اپنی گمراہی کا دفاع کرے گا، وہ مخالفت کرے گا. اب اس مخالفت یا اس کی بات کو دیکھ کر بددل ہو کر کام چھوڑ دینا بھی ایمان کی کمزوری ہے. وہاں اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں وہ لوگ برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جو نقصان اٹھایا جاتا ہے وہ نقصان نہیں ہے، قربانی ہے اس کی راہ میں، اس کا اپنا ایک اجر ہے. نقصان تو وہ ہے کہ نور ایمان سے بھی محروم رہا اور دنیا جمع کرتا رہا اور ایک وقت میں ساری دنیا بھی چھوڑ کر خالی ہاتھ جانا پڑا. تو یہ ایک ترتیب ہے قرآن حکیم کی. میں نے اس لیے عرض کر دی کہ جب جماعتیں بنتی ہیں اور دین کے نام پہ بنتی ہیں، جیسے ہمارے ملک میں بھی بے شمار جماعتیں ہیں، بنیادی طور پر نیکی کے لیے بنتی ہیں، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بنتی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ اسی جماعت کے افراد میں ایک کمی آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ میں تو اس جماعت کا ممبر ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، اور نجات تو میری ہو جائے گی چونکہ میں تو اتنی مقدس جماعت میں ہوں، تو چلو کچھ غلطیاں بھی کر لی تو کیا فرق پڑتا. ایک تھوڑی سی بے احتیاطی آ جاتی ہے اس زوم پر کہ میں تو ایک بخشی ہوئی جماعت میں ہوں. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے ساری عمر اکیلے کام کیا، آپ کسی جماعت میں کیوں شامل نہیں ہوئے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے ابتدائی دنوں میں ایک جماعت کی طرف سے دعوت ملی، میں نے سمجھا دینی جماعت ہے، ان سے تعاون کیا جائے، جماعت میں شامل ہونا چاہیے. تو ان کا اجلاس ہو رہا تھا میاں والی میں اور انہوں نے مجھے دعوت دی، تو فرماتے میں بھی وہاں حاضر ہوا. اب اجلاس کی کاروائی ہو رہی تھی تو اس میں جماعت کے ایک ممبر کے خلاف الزام تھا، جو سخت قسم کا الزام تھا، جس نے یہ کیا وہ کیا، اس پہ بحث مباحثہ چلتا رہا، جو الزام لگانے والے تھے انہوں نے ثبوت پیش کیے. اب جو بزرگوار سننے والے تھے, یا ایک تھے یا دو تھے یا چار تھے, جو ایک ٹیم تھی سننے والی, بڑی بحث و تمیز کے بعد آخر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اگرچہ اس نے برا کیا ہے لیکن دوسروں سے پھر بھی بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ تعاون تو کر رہا ہے, جماعت کا رکن تو ہے, لہذا درگزر کیا جائے. تو حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ میں بڑا بدل ہوا کہ یہ تو سراسر دین کے خلاف ہے. سب سے مقدس جماعت تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی, وہ بھی انسان تھے, ان سے غلطیاں ہوئی اور ان پر حد جاری کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو میری جماعت ہے اور اس سے چھوٹی سی غلطی ہوگی تو کیا فرق پڑا, ایسا تو نہیں ہوا, ان پر حد جاری کی گئی. تو فرماتے تھے میں بددل ہو کر واپس چلا آیا اور میں نے اس دن سے چھوڑ دیا, پھر کسی جماعت میں شامل نہیں ہوا. یہ ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے. آپ تبلیغی جماعت کو دیکھیں, اس کی بنیاد بہت ہی بڑے خلوص اور بہت ہی بڑے مجاہدے پر رکھی گئی. ہندوستان میں دہلی سے ملحقہ علاقوں میں جہاں اکثریت مرہٹوں کی, ہندوؤں کی, سکھوں کی تھی, آپ نے دیکھا لوگ ہجرت کر کے بھی آئے تو سکھوں کی طرح پگڑی باندھتے تھے, سکھوں جیسا لباس پہنتے تھے, کلمہ نہیں آتا, نماز نہیں آتی, دین کا پتہ نہیں, غریب لوگ تھے, مزارے تھے, نوکر چاکر تھے, تو اسی معاشرے میں گھل مل گئے. نام مسلمانوں جیسے تھے, خود کو مسلمان کہلواتے تھے, اسلام کو جانتے نہیں تھے. تو مولانا محمد علی یاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, جو اپنے زمانے کے کامل ولی اللہ تھے, چھوٹی چھوٹی جماعتیں ترتیب دی کہ کم از کم لوگوں کو کچھ کلمہ, کچھ نماز, کچھ کچھ نہ کچھ انہیں بنیادی ارکان دین جو ہے اس سے آگاہ کیا جائے. بہت بڑا کام تھا, بڑی محنت فرمائی. پھر وہ پھیلتے پھیلتے الحمدللہ اب روئے زمین پر تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے. لیکن بہت سے دوست ایسے مشاہدے میں آئے ہیں جو جماعت کے ساتھ چلا کیا سالوں لگا آتے ہیں, ایک سال, دو سال, تین سال لگا آتے ہیں, دوسرے ممالک میں چلے جاتے, لیکن جب آتے ہیں تو بندہ وہی ہوتا ہے, اپنی اصلاح نہیں کرتے. اس زون میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں نے ایک نیک جماعت کے ساتھ اتنا سفر کیا, اتنا کام کیا, اب میری نجات تو ہو گئی. یہ چھوٹے موٹے معاملات کی کیا بات ہے, یہ تو چلتے رہے. جب واپس آتے ہیں تو بندہ خود نہیں بدلتا. اب اس میں جماعت کا قصور نہیں ہے, جماعت تو ہر فرد کو تبدیلی کے لیے اور مثبت تبدیلی کے لیے کہتی ہے, لیکن افراد میں ایک بات آ جاتی ہے کہ جی میں نے اتنی نیکی کی, میں نے اتنا سفر کیا, میں نے اتنی تبلیغ کی, اتنے لوگوں سے میں ملا اور اللہ کے لیے خرچ اخراجات گھر سے لے کر گیا اور اتنے ملکوں میں اللہ کا نام پہنچایا, اگر مجھ سے چھوٹی موٹی باتیں جاتی ہیں کیا فرق پڑتا. اس بات کا دھیان رہے کہ یہ خیال سراسر باطل ہے, بلکہ یہ دیدہ دلیری اللہ معاف کرے زیادہ سزا کا سبب بنے گی. جو اس بات میں پکڑا گیا کہ تم لوگوں سے تو کہتے تھے, اپنا خیال نہیں کرتے. قرآن حکیم میں بھی مذکور ہے جہنم کے حالات اور جنتیوں کے, حدیث شریف میں وارد ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کو لوگ جہنم کے درمیان دیکھیں گے, اس کا وہ پیٹ بھر بھر کر پھٹ گیا ہے, ڈھیر لگا ہوا ہے اور وہ چل نہیں سکتا, اسی کے گرد گھوم رہا ہے اس طرح بیل کی طرح, جہنم میں جل رہا ہے, تو وہ بڑے حیران ہوں گے. وہ کہیں گے تم تو بڑا دین کی باتیں کیا کرتے تھے, لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے, اور تم تو بہت اچھے آدمی تھے, اور وہ کہاں گئی تمہاری ساری وہ محنت. تو وہ کہے گا میں لوگوں سے کہتا تھا, اپنی فکر نہیں کرتا, میں ساری عمر لوگوں سے کہتا رہا اور اسی جرات میں رہا کہ اتنا کام دین کا کرتا ہوں, میری کیا ہے. تو یہ ایک دیدہ دلیری بن جاتی ہے. ایک تو آدمی جانتا ہی نہیں ہے اور اس نے گناہ کیا, اور ایک آدمی جانتا ہے دوسروں کو اس گناہ سے روکتا ہے, پھر خود کیوں کرتا. ہم پورے ملک پر نفاذ اسلام چاہتے ہیں, ہم پوری دنیا پر نفاذ اسلام چاہتے ہیں. الحمدللہ بڑی نیک تمنا ہے, لیکن اگر ہم اپنے وجود پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ پورے ملک پر اسلام نافذ ہو, لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو اپنا کام اسلام کے خلاف کرتا ہے. تو یہ تو پھر ایک سیاسی نعرہ ہو گیا, دین نہ رہا, ایک سیاسی نعرہ ہو گیا لوگوں کو لبھانے کے لیے, جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے کہ جو سیاستدان آیا کسی نے دین کا نعرہ لگایا, کسی نے کشمیر لینے کا نعرہ لگایا, کسی نے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگایا. نہ اس نے کسی کو روٹی کپڑا مکان دیا, نہ کسی نے کشمیر فتح کر کے دیا, اور نہ کسی نے اسلام نافذ کیا. اس لیے کہ وہ ان کا مقصد نہیں تھا, مقصد تھا لوگوں کو بہلا پھسلا کر اپنے پیچھے لگانا اور اس پر سرداری حاصل کرنا. تو اپنا مقصد پورا کرتے رہے لوگ, لیکن کیا اللہ کے نزدیک جب جائیں گے تو اس کا محاسبہ نہیں ہوگا. اب لاکھوں لوگ جو بے گناہ اور ظلمن قتل ہو رہے ہیں کشمیر میں, کشمیر کا نعرہ لگانے والوں سے یقیناً پوچھا جائے گا. جس طرح اسلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور ارکان دین کو پامال کیا جا رہا ہے, دین کا نعرہ لگانے والوں سے پرسش ہوگی. جس طرح سے لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ظلم و جور اور رشوت اور ناانصافی کی چکی میں پس رہے ہیں, تو انصاف اور عدل کا نعرہ لگانے والوں سے پوچھا تو یقیناً جائے گا, لیکن کہتے کیا تھے کرتے کیا رہے, اور وہ بڑا مشکل وقت ہوگا. اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ کسی کے دل کو, کسی کے سینے کو اپنے نام سے روشن کر دے. یہ وہ قوت ہے جو حقیقی یقین عطا کرتی ہے. دلائل سے عظمت الہی کو ماننا عقل مان لیتی ہے, عقل کے سپاس ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جو ہم سوچتے ہیں, جو ہم چاہتے ہیں, جو خواہشات اور آرزوئیں نیاخانے دل میں جنم لیتے ہیں وہ مسلمان ہونی چاہیے. جہاں ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو اسلام کی نظر سے دیکھا جائے. ہم میں ایک اور خرابی آ گئی ہے کہ ہم شدت پسند اور انتہا پسند ہو گئے. اگر ہم نیکی کی طرف آئیں گے تو پھر اپنی پارسائی کو ظاہر کرنے کے لیے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیں گے, مباح چیزیں بھی چھوڑ دیں گے, گھر کے کام کاج رہ گئے, بیوی بچے تڑپ رہے ہیں اور یہ حضرت ہیں کہ نیکی کے زوم میں بیٹھے ہیں یا نیکی کے زوم میں بھاگے پھر رہے ہیں. تو جس طرح جس چیز کا حکم شریعت میں نہیں ہے اسے اختیار کرنا جرم ہے, اسی طرح جس کا حکم شریعت میں ہے اور اباحت ہے, جواز ہے, اسے چھوڑنا بھی ایک جرم ہے. جہاں اللہ کریم کی طرف سے رخصت ہے ان اللہ کی رخصتوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے, کیونکہ انسان بہت کمزور ہے اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں رخصت کا فائدہ نہیں اٹھا. کیوں نہیں اٹھاتا؟ ایک شخص سفر میں ہے, نماز قصر ہو گئی, وہ خامخواہ چار کیوں پرچار پڑے گا, تو ہوں گی نہیں, وہ قبول ہی نہیں فرمائے گا. اس نے کہا میں نے قصر کا حکم دیا, تم کون ہوتے ہو اس پر اضافہ کرنے. اب یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ ہم سفر میں اور صلات کو قصر نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ ہمارا فیصلہ تو نہیں ہے. اگر ہمارے فیصلے ہوتے پھر تو ہم ساری بدل دیتے. ایک شخص فارغ ہے, وہ فجر کے دو فرض کیوں پڑے, وہ 10 رکعتیں 20 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں, ایسے کوئی کام نہیں. تو اس طرح تو سارا نظام تباہ ہو جائے گا. ہماری فرصت تو فراغت پہ نہیں ہے, اس قادر مطلق اور احکم الحاکمین کے فیصلے پہ بات ہے. اور جتنا عزیمت میں ثواب اور قرب الہی ہے, اتنا ہی رخصت میں بھی ثواب اور قرب الہی ہے, کہ وہ بھی اللہ کی اطاعت ہے. تو ہم نیکی کے زوم میں گرفتار ہو جائیں, تم اپنے اوپر خواہ مخواہ کی چیزیں لادتے چلے جائیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر بد دل ہو کر سارے کو چھوڑ بیٹھتے. اسلام دین فطرت ہے, انسانی تخلیق اور اس کی استعداد اور قوت کے مطابق ہے, اس کے مزاج کے مطابق ہے. ہم اپنے مزاج کو نہیں سمجھتے, وہ بنانے والا ہم سے بہتر جانتا ہے, بہت بہتر جانتا ہے. ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں, وہ ہماری نبض دیکھ کر بتاتے ہیں کہ جی آپ کے مزاج میں تو پہلے گرمی ہے, آپ نے دوسرے آم چوس لیے تو آپ تو بیمار ہوں گے, آپ کو کچھ ٹھنڈی چیز لینی چاہیے تھی. ہم اس پہ اعتبار کر رہے, مزاج ہمارا ہے, وجود ہمارا ہے, اعتبار اس پہ کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم سے زیادہ جانتا ہے, اس کے مطابق تو پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تو جو خالق ہے مزاجوں کا بھی وجودوں کا بھی, وہی بہتر اور صحیح جانتا ہے. جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ عین مزاج انسانی کے مطابق ہے, وہ کرنا چاہیے. جہاں رخصت دی ہے وہاں رخصت کرنی چاہیے, وہ عین ہمارے مزاج کے مطابق ہے. جہاں روک دیا ہے وہاں رک جانا چاہیے. اور یاد رکھے, جو بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ واقعی دین اسلام پھلے پھولے اور میں بھی اس میں حصے دار بنوں اور اس کا اجر اللہ مجھے بھی دے, سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرے, اپنی زندگی کو اسلام کے قالب میں ڈھال لے. اسلام محبتوں کا مذہب ہے, نفرتوں کا نہیں. اسلام ساری نوع انسانی کی بھلائی چاہتا ہے. اسلام نے جنگ ختم کر دی اور جہاد کا تصور دیا. جنگ اور جہاد میں بہت بڑا فاصلہ ہے. جنگ ہوتی ہے دشمن کو تباہ کرنے کے لیے, اس کے وسائل تہس نہس کرنے کے لیے, اس کی آزادی ختم کرنے کے لیے, اسے غلام بنانے کے لیے, اسے ملیا میٹ کرنے کے لیے جنگ ہوتی ہے. جہاد ہوتا ہے اس کو گمراہی سے بچا کر سیدھے راستے پر چلانے کے لیے, اسے ظلم سے روکنے کے لیے. جب وہ ظلم سے باز آ جائے تو اس پر تلوار نہیں اٹھائی جاتی, اس کے انسانی حقوق نہیں چھینے جاتے, اسے زندگی کی سہولتوں سے محروم نہیں, اسے رسوا نہیں کیا جاتا, اس کی انسانی جو عظمت اللہ نے اسے دی وہ نہیں چھینی جاتی. تو جہاد کے نام پر بھی تباہی پھیلانا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اب نام جہاد کا لیں اور دوسروں کی تباہی کا سبب بنے, بازاروں میں بم چلاتے پھریں, عبادت گاہوں میں گولیاں برساتے پھریں, راستہ چلتے لوگوں کو گولی مار, کون سا جہاد ہے یہ؟ اور آخر اس کا حاصل کیا ہے؟ جہاد کا حاصل تو یہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا, صحابہ کرام نے جہاد فرمایا, اور آج تک امت مسلمہ میں ہر مسلمان جسے اللہ نے توفیق دی وہ جہاد کر رہا ہے. ہر شخص کی اپنی حیثیت کے مطابق جہاد ہے. سلطان کا جہاد اگر لشکر کشی ہے, ایک عام آدمی کا جہاد نیکی کی تبلیغ اور نیک ارادے بھی ہے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, سوچتا تو نیکی ہے, یہ بھی جہاد ہے. لیکن اسلام نے کبھی کسی کو تیس نیس کرنے کے لیے جنگ مسلط نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو سامنے سے تلوار نہ اٹھائے اس پر تلوار نہ اٹھائی جائے. اب وہ کافر ہے لیکن اس نے تلوار نہیں, اسے کسی پر تلوار نہیں اٹھائی. بتوں کو پوج رہا ہے, فرمایا کسی کے مابعد کسی کے عبادت خانے میں مداخلت مت کرو, جو لوگ عبادت خانے میں انہیں اس کی اجازت. کسی کمزور پر، بوڑھے پر، عورت پر، بچے پر ہاتھ نہ کرو، لوگوں کی فصلیں مت جلاؤ، لوگوں کے درخت مت کاٹو. تباہ کرنا مقصد نہیں ہے. جنگیں جو ہوتی ہیں، جنگ کا اصول ہوتا ہے کہ پہلے دشمن کے ذرائع جو ہے وہ ختم کرو، اس کی فصلوں کو آگ لگا دو، اس کے پانی میں زہر ملا دو، اس کی زندگی وسائل قطع کرو، خود ہتھیار ڈال دے گا. جنگ شروع ہی اس طرح سے ہوتی ہے. جہاد حفاظت کرتا ہے ان وسائل کے اور اس آدمی کو برائی سے روکنا چاہتا ہے. تو اگر ہم کسی کو اپنی ذات سے نیچا دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ فلاں کو نیچا دکھاؤں، تو یہ تو جہاد نہیں ہے. کوئی بھی کام جو ہم کسی کو اپنے سے کمتر ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ تو جہاد نہیں ہے. ہاں یہ جہاد ہے کہ اس کی محبت میں، کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اچھا ہے کفر سے. اگر کفر سے نہیں بچتا تو ظلم سے تو بچ جائے، دوسروں کے حقوق میں مداخلت تو نہ کرے، اپنے مذہب کو اپنے تک محدود رکھے، دوسروں کے حقوق تو نہ چھینے. تو اس سب کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے زیادہ پابند کرے شریعت مطالعہ کا. اگر عملی زندگی میں مثبت تبدیلی نہیں آتی تو ذکر بھی کرتا رہے، پتہ نہیں کیوں پھر اس کا ذکر لا حاصل جا رہا ہے، اس پر فائدہ مرتب نہیں ہو رہا. کہیں کوئی کمی تو ہے، چونکہ محاسبہ تو عملی زندگی کا ہوگا. یہ بہت بڑی عجیب بات ہے. ہماری حیثیت تو ایک عام آدمی کی ہے، اور ہم سے گھر کے مسائل حل نہیں ہوتے. سارا دن ہماری بحث ہوتی ہے امریکہ کی سیاست پر، روس کے حالات پر، اقوام عالم کے وتیرے پر. اے کمال ہے بھائی، آپ دو بچوں کو پال نہیں سکتے، آپ اپنے گھر کے حالات سے واقف نہیں، آپ اپنا ایک چھوٹا سا گھر نہیں سنوار سکتے. آپ کے سر کو کیا درد ہے کہ آپ بین الاقوامی سیاست کو فضول سارا دن چائے کی پیالی ہاتھ میں ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، ایک ہاتھ میں اخبار ہے، سارا دن اس میں ضائع ہو گیا. حاصل کیا ہوا؟ میری اور آپ کی بحث سے امریکہ کی پالیسی بدل جائے گی، ایران کے حالات بدل جائیں گے، عراق کی جنگ رک جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر ہم بھی برائی ہی کر رہے ہیں تو دنیا میں فساد بڑھے گا، کیونکہ برائی کا ایک اثر تو برائی کرنے والے پہ ہوتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں. ایک اثر ماحول اور معاشرے پہ ہوتا ہے جو پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے. تو اگر ہم دنیا میں ظلم روکنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لیں کہ ہماری وجہ سے تو دوسروں پہ مصیبتیں نہ آئیں. اور اگر ہم خود بھی برائی ہی کر رہے ہیں تو ہم بھی اس آگ میں مزید ایندھن ڈال رہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندروں پر، خشکیوں پر فساد بھڑک اٹھا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. لوگوں کا کردار ایسا تھا کہ ہر جگہ فساد کی آگ بھڑک اٹھی. تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ روئے زمین خانہ جنگی کی لپیٹ میں، اور ہر بندہ دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہے، عجیب بات ہے، اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا، اسے پہلے اس نے دیکھا یا نہیں، لیکن ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کو قتل کر دوں. کیا تماشا کیا ہو گیا؟ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا جنگ عظیم دوم کے واقعات، سیٹلائٹ پہ دکھائے جا رہے تھے، دیکھ رہا تھا. بڑی اچھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت دالت المومن، دانائی کی بات مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، جہاں سے ملے لے لو. تو وہ ایک آدمی سوال کرتا ہے ایک کمانڈر پر کہ مجھے یہاں کے حالات بتاؤ. وہ کوئی ایک صحافی قسم کا بندہ ہے، اس کے پاس کیمرہ بھی ہے، وہ جنگ کی تصویریں لے رہا ہے، اور انہی تصویروں کو اب دکھایا جاتا ہے ترتیب دے کر فلم بنا کر. تو اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں آپ سے حالات جاننا چاہتا ہوں, تو اسے ایک جملے میں سارے حالات بتا دے. وہ کہتے ہیں ایوری باڈی از ہیئر ٹو کل ایوری باڈی. بڑی سادہ سی بات. اس نے کہا یہاں جتنے لوگ ہیں سارے دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ہیں, بس سب کا ایک ہی نشان ہے کہ میں دوسرے کو مار دوں, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور کیا لکھو گے, ایوری باڈی از ہیئر ٹو کل ایوری باڈی. تو وہ تو جنگ کی بات تھی. اب ہم کیا زمانے امن میں یہ نہیں دیکھ رہے؟ اپنے ملک میں دیکھ لیں, یوں نظر آتے کہ ایوری باڈی از ہیئر ٹو کل ایوری باڈی. تو اگر یہ آگ جو جنگوں میں شعلے بھڑکتے تھے وہ بھڑکتے بھڑکتے ہمارے گھروں تک اور دیہات تک آ گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے گناہ, ہمارے کردار کی پستی اور ہمارے جرائم کی سزا ہے. تو کم از کم اس میں بڑی حکایات لکھتے ہیں ان لوگ, اور سبق آموزی کے لیے علماء نے بھی لکھی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حکایات لکھی. مقصد تھا کہ لوگوں کی اصلاح ہو. تو ایک واقعہ کہیں میں نے دیکھا, اس کی سند ہے یا نہیں, لیکن واقعہ عجیب ہے کہ جب نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بہت بڑی آگ جلائی اور انہیں اس آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا, تو ایک چڑیا تھی وہ کہیں دور سے تالاب سے چونچ بھر کے لاتی اور ہوا سے وہ چند قطرے اس آگ پہ پھینک دیتی. تو اس سے کسی نے کہا کہ بے وقوف, یہ میلوں میں ایندھن جمع ہے اور اسے آگ لگا دی گئی ہے اور کوئی قریب نہیں جا سکتا, تو یہ جو ایک قطرہ تو پانی کا چونچ میں اسے آگ بجھ جائے گی. اس نے کہا نہیں, مجھے پتا ہے آگ تو نہیں بجھے گی, لیکن اللہ مجھے آگ بجھانے والوں میں شامل کر لے گا. میرا شمار ان میں ہو جائے گا جو اسے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ملک پہ فوراً نافذ کر دیں, ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم دنیا پہ لاگو کر دیں, لیکن ہماری تمنا, ہماری آرزو, ہمارا درد دل, ہمارا خلوص ہمیں ان میں تو شامل کر سکتا ہے جو حق کو پھیلانا چاہتے ہیں. تو میرے بھائی, اس زوم میں مت رہیے کہ ہمارے فلاں پیر صاحب ہیں اور ہماری فلاں جماعت ہے اور ہمارے فلاں مناظر ہیں, ہمیں کیا جو جی چاہے کرتے رہنے, کوئی بندہ بھی بے مہار نہیں ہے, زندگی بے لگام نہیں کی جا سکتی, اس کی حدود و قیود ہیں. انسان وہی ہے جو انسانی حدود و قیود کو مد نظر رکھتا ہے, اور اگر ان کی پرواہ نہیں کرتا تو زندگی جانور بھی بسر کرتے ہیں. اسی لیے قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ جو حدود و قیود کی پرواہ نہیں کرتے اولئک کالانعام, یہ تو جانوروں جیسے ہیں, چوپوں جیسے ہیں, بلکہ ان سے گئے گزرے, بل ہم عدل, یہ ان سے گئے گزرے کہ جانوروں کو تو یہ احساس و شعور ہی نہیں دیا گیا, ان کا احساس ہی اتنا ہے جانور جتنے اسے انسانی شعور دیا گیا اور یہ جانور بن گئے, یہ تو اس سے بدتر ہے. تو میرے بھائی, انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں, کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے, ہم سب انسان ہیں, اور عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے بہت دور ہیں. اب 15ویں صدی چل رہی ہے, بڑا لمبا فاصلہ ہے, اور جو جو فاصلہ بڑھتا ہے وہ کیفیات اور وہ برکات حاصل کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے. دوری بہت سی یادوں کو مٹا دیتی ہے. لیکن زندگی کا بغیر ان کیفیات و برکات کے کوئی مقصد بھی نہیں رہ جاتا. اور اگر کوئی اتنی دوری سے ان برکات کو پانے کے لیے محنت کرتا ہے, وقت صرف کرتا ہے, تو یہ اللہ کی عطا ہے اس پر, یہ اللہ کا احسان ہے اس پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے کہ آخری زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل ہوں. اصحاب بدر کو فرمایا ان کا حساب کتاب ہو چکا, یہ سارے جنتی ہیں بلا حساب جنت میں داخل. اشرا مبشرہ کو فرمایا بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت قسطنطنیہ کو فتح کرے گی اور وہ جماعت بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک مارکہ حق و باطل بپا ہوگا جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۃ الہند کا نام دیا. برِ صغیر ہند پہ ایک عظیم جہاد برپا ہوگا. ہمارا جو لوگ اس میں شامل ہوں گے وہ بھی بلا حساب جنت میں جائیں گے. تو کوشش یہ کی جائے کہ اللہ ہمیں ان میں داخل کرے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. حساب کتاب تو بڑا مشکل کا, حساب کتاب تو جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں ایک دن کا حساب دینا پڑ جائے, مصیبت پڑ جائے, بندوں کے سامنے جواب دہی سے ہم عاجز آ جاتے ہیں, اللہ کے سامنے کون جواب دہی کرتے. اس بھیڑ میں گھسنا چاہیے جن کا حساب نہیں ہوگا اور جو اللہ کے لیے نکلتا ہے, خواہ پہلے قدم پہ موت آ جائے, اللہ اسے انہیں میں شمار کرتا ہے, اس کا اجر اللہ کے ہے. جو لوگ اس ارادے سے جیتے ہیں اور اس تمنا میں جیتے ہیں اور اس تیاری میں رہتے ہیں, موت آ بھی جائے تو ان کو تو اس کا اجر ملے گا. تو بنیادی بات یہ یاد رکھیے کہ خود پر اسلام کو نافذ کیجئے, حلال کھائیے, حلال تم اچھا کھاؤ لیکن حلال کھاؤ, اچھا پہنو حلال پہنو, دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرو, اپنے حقوق حاصل کرو, مت چھوڑو. لیکن اگر اپنا حق چھوڑ بھی دو تو اجر ملے گا. اختیار ہے بندے کو کہ اپنا حق کسی کو معاف کرے, لیکن دوسرے کا حق روک نہیں سکتا. اللہ کی مخلوق سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اور محبت ہی وہ جذبہ ہے جو مخلوق کی اصلاح بھی کرتا ہے, محبت ہی وہ جذبہ ہے جو انسان کی اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہے. اللہ سے محبت ہو جائے, آقا انعام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے تو اصلاح ہو سکتی ہے. نفرتوں میں بگاڑ ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو بہت احسان فرمایا کہ آپ کو ذکر کی توفیق بخشی, آپ کو فرصت عطا فرمائی, آپ کو کیفیات عطا فرمائی, ایسے لوگ مہیا کر دیے جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو بڑے لوگ ہوں گے پیچھے, تو پھر کیا کیا جائے, بندہ کہاں جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جہاں جا کر اللہ یاد آئے, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد آئے. اللہ کریم کا احسان ہے کہ ہمیں توفیق بخشی, ایسے شیخ, ایسے اساتذہ, ایسے مہربان لوگ, ایسے ساتھی عطا فرمائے کہ جن کے ساتھ ملنے سے اللہ اللہ ہوتی ہے, اللہ یاد آتا ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ہر وقت اپنی لفظوں اور کوتاہیوں پر مغفرت طلب کیا کرو. زبان کو درود شریف سے تر رکھو, دنیا اور آخرت کے لیے اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. دونوں جہانوں کے لیے درود شریف سے بڑی کوئی دعا نہیں, کوئی وظیفہ نہیں. قرآن حکیم کو اس طرح پڑھو کوئی دن خالی نہ جائے. چند آیتیں پڑھ لو, ایک آیت پڑھ لو, لیکن اس سے تعلق تو رہے, تاکہ نسیاں میں نہ رکھو. کوشش کرو جتنی شریعت سیکھی جا سکے, جتنے احکام سیکھے جا سکیں, رزق کے حلال کے لیے کوشش کرو, عبادت ہے, اولاد کی تربیت پہ توجہ دو, دوست احباب رشتہ دار تکلیف دیتے ہیں. عربی کا ایک محاورہ ہے, الاقارب کل اقارب, رشتہ دار بچھوؤں کی طرح ہوتے ہیں. الاقارب کل اقارب, یہ عربوں کا ایک مقولہ ہے کہ یہ برادری اور رشتہ داری بچھوؤں کی طرح ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ڈنگ چبوتے رہتے ہیں. لیکن جو اپنے آپ کو انسان جانتا ہے وہ خود تو بچھو نہ بنے. اگر وہ اچھا نہیں کرتے تو آپ تو اچھا کرو, ہم تو اچھا کریں کسی کے ساتھ, اس کی بہتری سوچیں, اس کے لیے دعا ہی کر دیں. اس لیے کہ یہ اچھے برے کا محاسبہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. کسی کو نیچا دکھانے کے لیے دنیا میں کوئی کام مت کرو, یہ اس کی شان ہے کہ مخلوق کو نیچا دکھائے. عظمت صرف اس کے لیے, آپ ہر بار ہر قدم پہ کہتے ہو اللہ اکبر, پھر اس میں اپنا نام کہاں داخل کر لیتے ہو کہ میں بڑا ہوں اور میں نے فلاں کو یہ کر دیا اور میں نے فلاں کو یہ کر دیا. کبریائی اسی کو زیبا ہے, بڑا وہی ہے اور سب اس کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق عمل دے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اجازت چاہتا ہوں. اورنگزیب عالمگیر نے کم و بیش نصف صدی حکومت کی, بڑے صغیر پر غالباً ان کا قید حکومت 45 سالوں پہ محیط ہے. اور عجیب آدمی تھا, ذاکر بھی تھا, صوفی بھی تھا. اتنے بڑے ملک کا شہنشاہ اپنی ذاتی رضا کے لیے ٹوپیاں بنتا, کلمی قرآن کریم لکھتا اور چوری وہ بازار میں بیچے جاتے, جو کچھ اس سے ملتا وہ شہنشاہ کی اپنی ذاتی غذا ہوتی تھی. عجیب آدمی تھا, دانا تر آدمی تھا, تو کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا. آدمی جو کچھ کہتا وہ اس کے پیچھے جو کچھ ہوتا اسے بھانپ لیتا. ہمارے ملک میں اب بھی ہیں لیکن اب بہت کم ہو گئے ہیں, یہ طبقہ ہوتا تھا جو بہروپیے کہلاتے تھے. وہ بڑے ماہر فن ہوتے تھے کہ وہ جی کوئی کسی کا بہروپ بھر لیا, جاگیردار کا, راجے مہاراجے کا, پھر لو لشکر, تو ایسے پتہ چلتا واقعی ویسا ہے, لوگوں کو غلطی لگ جاتی. تو ایک بہروپیہ کسی بھیس میں اورنگزیب عالمگیر کی خدمت میں پیش ہوا, تو بادشاہ نے پہچان لیا. اس نے کہا بھائی نہیں, پکڑے گئے ہو تم, بہروپی ہو. اب ہر فن کے لوگوں میں ایک فنی غیرت بھی ہوتی تھی, احساس ہوتا تھا. اس نے کہا یہ تو میرے فن کی توہین ہے, پکڑا جا. اس نے کہا شہنشاہ عالم میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو دھوکہ دوں اور میں پہچانا نہ جاؤں. بادشاہ نے بڑی خوش دلی سے فرمایا کہ جس دن تم مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے 2000 اشرفی انعام دوں گا. جیسے آج کل امریکہ اسامہ بن لادن پہ کروڑوں ڈالر انعام لگاتے, اس زمانے میں 2000 اشرفی بھی اس طرح کی تھی. اس نے کہا جی بالکل ٹھیک. وہ وسط ہندوستان میں نیشا پور کے جنگلوں میں جا کر بیٹھ گیا, ویسے دھنی رما کر بیٹھ گیا. کچھ عرصہ تو ویسے گزر گیا. پھر آہستہ آہستہ جنگل میں آنے جانے والوں اور لوگوں کو خبر ہوئی کہ یہاں کوئی بندہ رہتا ہے، یہ کیسا ہے، بات نہیں کرتا، کھاتے پیتے کبھی نہیں اس کو دیکھا، نماز روزہ کرتا ہے، اللہ اللہ ہر وقت کرتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ہنڈیا ہے نہ برتن ہے، تو اس نے ایسا کوئی خفیہ انتظام کر رکھا تھا کہ رات کو چوری چھپے کوئی آ کر کھانا دے جاتا تھا، لیکن لوگوں کو یہی تاثر ملتا کہ نہ اس کے پاس برتن ہے، نہ چولہا جلتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، کمال آدمی، نماز روزہ کیے جا رہا ہے، اللہ اللہ کیے جا رہا ہے، دو چار چھ مہینے سال میں شہرت دور دور تک پھیل گئی، آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے، لوگ زیارت کو آتے، دعائیں کرواتے، نہ کسی سے کچھ دیتا نہ لیتا، نہ کوئی کھانا نہ پینا، کچھ بھی نہیں، لوگ لا کے لے جاتے، کچھ نہیں لیتا، اتنا ہجوم بڑھا کہ شہرت بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ ان جنگلات میں شکار کے لیے جایا کرتا تھا، شاہی لشکر اس طرف گیا، شاہی سواری گئی تو بات پتا چلی کہ اس طرح کا کوئی صوفی، بادشاہ خود صوفی ذاکر تھا، اسے شوق پیدا ہوا کہ کوئی ایسا بندہ ہے، اس سے ملا جائے، اس سے پوچھا جائے، اس سے کچھ اس سے بھی حاصل کیا جائے، تو اپنے ایک دو معتمد اور دانا تر وزیروں کو جو شاہی بارگاہ میں معتبر تھے انہیں بھیجا، کچھ مال و دولت، کچھ اشرفیاں، کچھ سامان دیا، تو جا کر بادشاہ کا سلام بھی پہنچاؤ، دعا کے لیے بھی کہو، اور یہ نظر بھی بادشاہ کی طرف سے، اس نے پرواہ ہی نہیں کی، اس نے پوچھا ہی نہیں کون ہو کیوں آئے ہو، اس نے بات ہی نہیں کی، اپنے کام میں لگا رہا، جب انہوں نے اصرار کیا اس نے کہا بھی اپنا اٹھاؤ اور جاؤ، میرا سامان مجھے پریشان نہیں، میرا وقت خراب نہ کرو، چلے گئے، ان کا بادشاہ سلامت، بڑا عجیب آدمی ہے، اس میں تو کوئی نہ ہماری کوئی پرواہ کی، نہ ہماری سواریوں سے مرعوب ہوا، نہ مال و دولت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، بالآخر بادشاہ کو خیال آیا کہ اس کی زیارت تو کی جانی چاہیے، بات کرے نہ کرے دیکھیں تو صحیح، محسوس تو کرے، بادشاہ خود تشریف لے گئے، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، آخر تھوڑی دیر بیٹھے، دیکھا سنا، پھر واپس چل، بادشاہ جب واپس چلا تو اس نے پیچھے سے آواز دی، شہنشاہ عالم میں تو وہ بیروپیاں ہوں، میری 2000 اشرفی دیتے جائیے، آپ نہیں پہچان سکے، میں نے آپ کو ہرا دیا، بادشاہ حیران ہو، اس نے کہا باقی تو نے مجھے ہرا دیا، لیکن مجھے ایک بات بتا کہ 2000 اشرفی کا تو مطالبہ کر رہا ہے، لیکن یہ تو 8-10 ہزار اشرفیوں کا سامان اور نقد زر نقد اور سونا جواہرات لے کر آئے تھے، جو وفد میں نے بھیجا تھا، تو یہ اشرفیاں چاہیے تھی، تو ان سے کیوں نہیں دینی، تیری پیری کا بھرم بھی قائم رہتا، دولت بھی تجھے مل جاتی، لوگ بھی، اب تو تو نے بتا دیا کہ تو ایک بیروپی ہے، اب تو لوگ بھی منتشر ہو جائیں گے، تجھے کو پوچھے گا، اس نے کہا شہنشاہ عالم یہ تو آپ کا وعدہ تھا کہ 2000 اشرفی دیں گے، لیکن میں نے نیک لوگوں کا بیروپ بھرا ہوا تھا، وہ دولت اس لیے نہیں لی کہ ان کو بدنام کرنے کا سبب نہ بنوں، اس بات سے حیا آ گئی کہ میں نیک بن کر بیٹھا ہوں، نیکوں کو بدنام کرنے کا سبب نہ بن جاؤں، تو ہر شعبے کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ہمیں یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ ہم اہل اللہ کو اور اللہ کے نیک بندوں کو بدنام کرنے کا سبب نہ بنے، اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، نیکی قبول فرمائے، اپنی یاد میں زندہ رکھے، اپنی راہ میں موت نصیب فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں آبرو مندانہ حضوری نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔